نہیں رہا بتانا آپ کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہیں تو ہم نے جانا تھا. چنانچہ انہی قدموں پر واپس لوٹے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پہلے پڑاؤ کیا تھا, تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے. انہوں نے وہاں السلام علیکم کہا, تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ بھائی جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا, یعنی یہاں تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات, تو کس نے سلام کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل. موسیٰ ابن عمران کہا, تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو کہا کہ ہاں, یعنی میں بنی اسرائیل کی طرف جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ ہوں. بہرحال تعارف کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں, میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں, جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم مجھے حاصل ہو جائے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں. انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے وہ تکوینی امور سے متعلق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ شریعت کا علم تھا, یقیناً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ بھی اونچا تھا اور جو علم دیا گیا تھا وہ علم بھی زیادہ تھا حضرت خضر علیہ السلام سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم عطا فرمایا تھا, وہ امور تکوینی انجام دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے, اس لیے کہ کاموں کی جو مصلحتیں ہیں وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں کہ کس کام کو کس طرح سے کرنا ہے, وہ علم چونکہ آپ کے پاس ہے نہیں اس لیے آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ شریعت کا تقاضا ہوگا کہ بولیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں صبر کروں گا تمہارے ساتھ. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. بہرحال ساتھ لے لیا. سب سے پہلے تو کشتی میں ہی بیٹھے, حتی اذا رکب فی السفینہ, تو بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس کا ایک تختہ نکال دیا, اس کو ناکارہ کر دیا یا عیب والا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے, اس بیچارے نے ہمیں کشتی میں بٹھایا اور بغیر کرائے کے بٹھایا, اور تم نے یہ کام کیا کہ بیٹھتے ہی اس کا تختہ اکھاڑ دیا. کہا کہ دیکھو, میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ تمہیں وہ علم حاصل نہیں ہے جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو کہا کہ اچھا, بھول ہو گئی, آئندہ میں احتیاط کروں گا. پھر آگے چلے تو دیکھا کہ ایک جگہ گئے, دیکھا کہ ایک بچہ ہے, اس بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا, گردن اڑا دی. موسیٰ علیہ السلام کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ نبی بھی تھے, تو ایک ایسا کام ان کے سامنے ہو جو بظاہر ظلم کے اس میں آتا ہو کہ کسی بچے کو قتل کر دینا, تو فوراً کہے کہ تم نے ناحق ایک بچے کو قتل کر دیا. تو کہا کہ تم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا تم نہیں دیکھ سکو گے, صبر نہیں ہو سکے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر آئندہ میں بے صبری کا مظاہرہ کروں تو پھر تم بے شک ہمارا راستہ تمہارا راستہ جدا ہو جائے گا. پھر آگے چلے, ایک بستی میں پہنچے اور وہاں جب پہنچے تو انہوں نے چاہا کہ یہ ہماری مہمانی کریں, لیکن انہوں نے مہمانی بھی نہیں کی. انہوں نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک مکان ہے, دیوار بظاہر بہت ہی خستہ حال ہے اور قریب ہے کہ وہ گر جائے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا, ٹھیک کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر بھی رہا نہیں گیا کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے کہ جنہوں نے ہماری مہمانی بھی نہیں کی, تو اور تم نے ان کے ساتھ یہ نیکی کا کام کیا کہ ان کی دیوار بنا دی. تو انہوں نے کہا کہ ہذا فراق بینی و بینک, یہ بس آخری معاملہ تھا, اب میرے اور تمہارے درمیان فراق جدائی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, جو مصلحتیں اس میں ہیں میں وہ انشاءاللہ تمہیں بتا دیتا ہوں, اب ہمارا اور تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتلائیں تو آپ نے فرمایا کہ کاش جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہتے, خاموش رہتے, تو ہمیں اور بہت سی باتیں پتہ چل جاتی. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, یہ جو کشتی تھی جس کو میں نے توڑ دیا تھا, یہ چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے, یعنی ان کی گزر بسر اسی سے پر تھی, اس کشتی سے وہ کمائی کا ذریعہ اس کو بنا رکھا تھا انہوں نے. فارت تو انعی بہا, تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں. وکان وراءہ ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا, اس لیے کہ دوسری جانب ایک بادشاہ تھا جو دیکھتا تھا کہ جتنی اچھی کشتیاں ہوتی تھیں انہیں غصب کر لیا کرتا تھا، چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا تھا کہ بادشاہ ان کی کشتی نہ چھینے۔ اب چونکہ تمہیں اس معاملے کا علم نہیں تھا، مجھے معلوم، اللہ نے مجھے جو علم دیا تھا مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے تو یہ کام اس لیے کیا، اور چونکہ تمہارے پاس شریعت کا علم ہے تو آپ سے چپ رہنا رہا گیا، اور آپ فوراً اعتراض کر بیٹھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اور جہاں تک غلام کا معاملہ ہے، وام الغلام، غلام کا جہاں تک معاملہ ہے، فکان ابواہ مومنین، تو ماں باپ اس کے جو تھے وہ صاحب ایمان تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ جو لڑکا تھا اگر یہ زندہ رہتا تو ماں باپ کو ہو سکتا ہے یہ کافر بنا دیتا، یعنی تھے وہ مومن لیکن اس لڑکے سے محبت تھی، اور آگے چل کر یہ لڑکا اس کے جو کرتوت ہونے تھے، یعنی وہ علم جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا، اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا، بلکہ مجھے اس کا یقین تھا کہ یہ اگر زندہ رہا تو ماں باپ کو اسلام سے ہٹا دے گا، یعنی وہ مومن نہیں رہیں گے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ ماں باپ کو ایک تو کافر نہ بنائے، اور دوسرا یہ کہ ابھی چونکہ یہ چھوٹا ہے مر جائے گا تو یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے میں نے اسے قتل کیا۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا واقرب رحما، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پامل جدار، جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ، شہر میں دو لڑکے رہتے تھے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور دونوں یتیم تھے وہ، وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اللہ نے یہ علم مجھے عطا فرمایا تھا کہ اس دیوار کے نیچے ان دو بچوں کا خزانہ ہے، لہذا اس دیوار کو تم ٹھیک کر دو، اگر ٹھیک نہیں کرو گے گر جائے گی، گرے گی تو خزانہ نکل آئے گا، خزانہ نکل آئے گا تو لوگ لوٹ کر لے جائیں گے، اور لوگ لے جائیں گے لوٹ کر تو ان بچوں کو نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا تھا، چاہے ان بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لیکن چونکہ ان میں خاص مصلحت تھی اللہ رب العزت کی، اس لیے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ بچے جوان ہو جائیں، اور جوان ہونے کے بعد اپنے باپ ماں باپ کا خزانہ حاصل کر لیں، اس لیے میں نے رحمتا من ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس یہ رحمت ہوئی ان پر کہ یہ مال انہی کو ملے، کوئی اور نہ لوٹ کر لے جائے۔ اور آگے فرمایا کہ وما فالتو ہوں عن امری، جو کچھ کیا میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کا حکم تھا یہ، تو چونکہ اللہ نے یہ علم مجھے دیا تھا خاص طور پر، اس سے یہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی علم عطا فرماتے ہیں تو جس کو عطا فرماتے ہیں اسی کو پتا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم حاصل نہیں تھا تو انہیں نہیں حاصل تھا، اس لیے بار بار انہیں یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو وہ علم حاصل ہو جاتا ہے، نہ عطا فرمائیں تو وہ اس سے بے بہرا رہتے ہیں، بالکل انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا جس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں بھی ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کسی شخص کو بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس کا حقیقی یقینی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کا معاملہ بھی فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ صاحب ہمارا رسول زیادہ فضیلت والا، تمہارا رسول جو کم فضیلت والا، یہ جائز نہیں۔ اس طرح سے بڑھا چڑھا کر مقابلے بازیاں کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے کہ خواہ مخواہ میں کسی عالم کے بارے میں کہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ چھوٹا عالم ہے، اس قسم کی گفتگو سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے لکل ذی فضل فضلہ، ہر فضیلت والے پہ ایک اور فضیلت والا رکھا ہے، حرف آخر کوئی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں ایک چیز کا علم خوب ہوتا ہے لیکن دوسری چیز کا علم نہیں ہوتا، کوئی میراث میں مہارت رکھتے ہیں لیکن دوسرے نماز کے مسائل پوچھ لے تو انہیں مہارت نہیں ہوتی، بعض کو نماز کے مسائل میں مہارت ہوتی ہے میراث کے علم میں مہارت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے معاملے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر کسی میں جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کسی میں ہوتا ہے، کوئی کسی میں ہوتا ہے. اب کوئی ناک کان کا ہے تو اس کے پاس آپ جاؤ گے تو فوراً بتا دے گا، لیکن اس سے پیٹ کا پوچھو گے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا. کوئی ہڈیوں کا ہے تو اس سے آپ جا کر ناک کان کا پوچھو گے اس کو نہیں پتا ہوگا، حالانکہ ڈاکٹر دونوں ہی ہیں. اسی طریقے سے علماء کا بھی معاملہ ہے کہ مختلف علماء جو ہیں وہ اللہ نے انہیں مہارت عطا فرمائی ہے اور اپنی مہارت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جوابات بھی دیتے ہیں. لیکن کسی شخص کو بہرحال یہ دعویٰ کرنا جائز نہیں کہ میں سب سے بڑا عالم دین. اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، اور اس میں طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو جواب اس کا یہ کہ اللہ جانتے ہیں. یہ علم اللہ کو حاصل ہے، ہمیں یقین علم حاصل نہیں. ہم زن کے اعتبار سے، گمان کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھی میری نظر میں فلاں شخص بڑے عالم، گمان کے اعتبار سے، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں، ایسا کہنا درست نہیں. اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، یعنی بعض نے فرمایا کہ یہ نبی ہیں، لیکن جیسے صاحب شریعت ہوتے ہیں ایسے نبی نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال یہ اللہ کے ولی تو ہیں، نیک آدمی تو تھے ہی، تو اس میں اختلاف ہے. بعض نے فرمایا کہ نبی ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ اب بھی موجود ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں انہیں راستہ بتاتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، دنیا سے انتقال ہو چکا. بہرحال اللہ رب العزت ہی کے پاس اس کا بھی حقیقی علم ہے کہ صحیح بات کیا ہے، کیونکہ روایات دونوں طرح کی موجود ہیں. اور یہ بڑے علماء کا اور اہل علم کا کام ہے کہ ان روایات میں کس کو ترجیح حاصل ہے اور کس کو ترجیح حاصل نہیں. بہرحال یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا کہ اس میں بہت سی حکمتیں مصلحتیں تھیں، ان کو بیان کیا گیا. اگلا جو رکوع ہے، اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس سے، یہ بھی ایک نیک بادشاہ تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جو حکومت عطا فرمائی تھی وہ بہت بڑی تھی. یعنی سفر جب کرتے تھے، مغرب کو پہنچتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے بعد اب کوئی اور ملک باقی نہیں بچا، یعنی سامنے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج ان کے سامنے غروب ہو رہا ہے اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی اور علاقہ اب نہیں، ختم. اور ایسے ہی جب مشرق کی طرف سفر کرتے تو اتنا سفر کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج بالکل ان کے سامنے سے نکل رہا ہے اور سورج اور ان کے درمیان کوئی اور آبادی نہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے بڑا ملک انہیں عطا فرمایا تھا. اللہ نے اس کو فرمایا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمیۃ ووجد عندها قوما. مغرب کی طرف سفر کیا تو کرتے ہی چلے گئے، مشرق کی طرف سفر کیا تو سفر کرتے چلے گئے. اور ایک جگہ فرمایا کہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ یاجوج ماجوج پہاڑوں سے اتر کر آ جاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو تاکہ یہ یہاں پر نہ آیا کریں اور ہمیں تنگ نہ کریں. تو اس وقت سکندر ذوالقرنین نے جو بات کہی وہ یہ، یعنی لوگوں نے کہا کہ قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا. کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ، اللہ نے میرے پاس مجھے مال عطا فرمایا ہے لیکن میرے پاس لوگوں کی نفری نہیں، تعداد کم ہے لوگوں کی، اس لیے تم میری مدد کرو، یعنی مجھے افراد مہیا کرو. فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ، تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دوں. چنانچہ ان لوگوں نے قوت فراہم کی، لوگ فراہم کیے، اور انہوں نے وہ دیوار ان کے درمیان قائم کر دی. بہت سارے اس میں بھی معاملے ہیں کہ وہ دیوار جو قائم ہوئی اس وقت کہاں پر ہے، سد سکندری جسے کہا جاتا ہے کس وقت کہاں پر موجود ہے اور ہے بھی یا نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جو بات ہمیں بتلائی ہے بس اس حد تک ہے کہ وہ دیوار موجود ہے اور یہ یاجوج ماجوج اس کے پیچھے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور روزانہ اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دیوار سے پار ہو کر اس دنیا کی طرف آ جائیں. لیکن روزانہ پار کرتے ہیں، انہیں روشنی بھی بظاہر نظر آتی ہے ہلکی سی، لیکن جب رات ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ اچھا باقی کام کل کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس طرح روزانہ کرتے رہیں گے، اور جب قیامت قریب آئے گی اس میں سے کوئی شخص کہے گا کہ اچھا بھائی اللہ نے چاہا تو کل ہم اس دیوار کو پار کر لیں گے، تو اللہ رب العزت نے جہاں تک وہ دیوار کھودی ہوگی انہوں نے وہ وہاں تک باقی رہے گی، ورنہ تو روزانہ وہ کھدائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برابر کر دیتے ہیں اس کو، لیکن جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر وہ وہیں رک جائے گی اور پھر وہ کھود کر باہر نکلیں گے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں پھیل جائیں گے اور بعض دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، جو کچھ کھانے پینے کو چیز ملے گی وہ کھا جائیں گے، تو مختلف جو ہے وہ روایات اس سلسلے میں ہیں، وہ اتنا ہی ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ قیامت کے قریب یہ بھی باہر نکلیں گے اور دنیا میں فساد بھی پھیلائیں گے، پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے طفیل ان سے نجات عطا فرمائیں گے اور پوری زمین ان سے پٹ جائے گی، یعنی جب وہ باہر نکلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور جب وہ نیچے آئیں گے اتر کر تو دیکھیں گے کہ جگہ جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انسانوں ہی میں سے ایک قوم اور جماعت ہے یہ، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے تو ایک بارش آئے گی اور ساری لاشیں جو ہیں وہ سمندر میں چلی جائیں گی، ختم ہو جائے گی اور زمین بالکل صاف شفاف ہو جائے گی، تو بہرحال یہ واقعات آنے والے ہیں قیامت کے قریب، اتنا جتنا قرآن مجید نے ہمیں بتلایا ہے اس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور باقی اس میں تفصیلات بہت ہیں، تاریخی روایات بھی ہیں، اسرائیلی روایات بھی ہیں اور بڑی لمبی چوڑی روایات ہیں، لیکن اس کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، اس لیے اس حد تک بس کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم ایسی پیدا کی ہے کریں گے یا پیدا ہے لیکن وہ ظاہر ہوگی قیامت کے قریب، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا. ایسے ہی اگلی سورت سورہ مریم ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے، میں تفصیل کے ساتھ بہت کچھ پہلے بیان کر چکا ہوں اس لیے اس تفصیل کو یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا. بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے، اس کا ذکر یہاں پر اللہ نے کیا ہے. اسی طرح اور مزید انبیاء علیہ السلام جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے جو والد تھے آزر، انہوں نے اپنے والد کی پوری پوری یعنی حضرت ابراہیم نے خیرخواہی کی اور آخر تک یہ چاہتے رہے کہ وہ بت پرستی نہ کریں، چنانچہ قدم قدم پر کہا کہ یا ابت لم تعبدوا، اے میرے والد محترم آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمعوا، ایسی چیزوں کی جو سنتی بھی نہیں، بلا یبصروا، جنہیں دکھائی بھی نہیں دیتا، یعنی آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو نہ دکھائی دیتا نہ سنائی دیتا، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح فرمایا یا ابتی انی قد جانی من العلم، اے میرے والد محترم اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، آپ میری اتباع کر لیجئے، فتبعنی اھدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کریں تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے چلوں گا. اور ساتھ میں فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان شیطان کان للرحمن عصیہ، اس لیے کہ شیطان تو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے. تو اپنے والد کو پورے طور پر محبت سے، پیار سے، ادب سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ جائیں. ساتھ میں فرمایا کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد محترم مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ لے. لیکن ان سب کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، تم میرے معبودوں سے مجھے پھیرنا چاہتا ہے، اگر تو باز نہ آیا ابراہیم تو میں تجھے رجم کر دوں گا، یعنی پتھراؤ کروں گا اور پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ سمجھ لیا کہ والد میری بات نہیں مانیں گے تو فرمایا قال السلام علی ساستغفر لک ربی، یعنی ہمارے اور آپ کے راستے اب جدا ہیں، البتہ میں اللہ سے اب بھی آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. یہ اس وقت تک انہوں نے دعا کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ آئندہ اپنے والد کے لیے دعا مت کرنا. جب اللہ نے روک دیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مغفرت کی دعا سے رک گئے. چنانچہ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانو اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. بہرحال یہاں پر حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو فرمایا کہ اپنے والد کی خیر خواہی پوری پوری کی، اور جب سمجھ گئے کہ یہ مانیں گے نہیں تو پھر اللہ رب العزت سے تو تعلق رکھا، لیکن والد کو پھر کہنا چھوڑ دیا. اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کے والد یا والدہ کا معاملہ ایسا ہو تو ان کو ابتدان سمجھانا چاہیے، لیکن جب وہ سمجھیں کہ یہ جب بھی میں سمجھاتا ہوں تو یہ مشتعل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کے لیے پھر مغفرت کی بھی دعا کرتا رہے آدمی، ہدایت کی بھی دعا کرتا رہے. مغفرت کی دعا اس وقت نہیں کرے گا جب خدا نہ کرے وہ مشرک ہوں یا پھر خاتمہ کفر پر ہوا ہو، تو پھر دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. لیکن اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بہرحال مغفرت کی دعا کرنی چاہیے پھر. اسی طریقے سے اگلی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جادوگروں کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک خاص چونکہ اس میں فائدہ ہے اس لیے میں اس کو چھوٹا سا عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا تھا، اور جادوگروں کو بلا کر ان کا مقابلہ کرایا، ایک بڑے میدان کے اندر سب کو جمع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یعنی ہم اپنا جادو پیش کریں پہلے یا آپ کریں گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال بل القو، آپ ڈالیے جو کچھ تمہارے پاس ہے، پہلے آپ نکالو کیا ہے تمہارے پاس. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، تو انہوں نے اپنے بانس بلیاں رسیاں جو لائے تھے بڑی بڑی وہ ڈال دی میدان میں، تو تخیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسا انہیں محسوس ہوا کہ جیسے یہ دوڑ رہے ہوں، یعنی وہ تھیں تو سانپ، لاٹیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، بڑی بڑی بلیاں تھیں اور رسیاں تھیں، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ جیتے جاگتے سانپ ہیں اور چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. تو فاو جیسا فی نفسی ہی خیفت موسیٰ، ایک فطرت ہوتی ہے جو نبیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو فطری اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ بھئی یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سانپ، اجدہے اور نہ جانے کیا کچھ بلائیں وہ نکل آئیں. تو فاوج صفی نفسی خیفت موسیٰ قلنا لا تخف، ہم نے کہا موسیٰ مت ڈریے، انک انت الاعلی، آپ ہی کامیاب ہوں گے. اور پھر فرمایا والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے آپ بھی آپ ڈال دیجئے. ہاتھ میں کیا تھا ان کے؟ آسا تھا، لاٹھی تھی بڑی والی. انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، یہ جو جادوگروں نے جو کچھ کیا ہے یہ تو صنعت کی ہے انہوں نے، یعنی انہوں نے تو جادو کیا ہے جو کچھ بھی ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وقتی طور پر چاہے کامیاب ہو جائے لیکن اس کو ہمیشہ کی کامیابی نصیب نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جو تھا ڈال دیا، وہ ڈالتے اس نے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اژدہا کہ وہ جو کچھ بھی زمین میں بلیاں اور رسیاں تھیں اس نے جو سانس کھینچا تو ساری کی ساری اس کی پیٹ میں چلی گئی، اور میدان میں اس کے سوا کچھ نہیں. اب وہ منہ پھاڑ کے جب آگے کی طرف بڑھا تو سب بھاگنے شروع ہو گئے. یا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو جادو تھا، یہ جادو نہیں تھا، یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا مظہر تھا، اس لیے سب نے کہا کہ بھائی اس کو پکڑ لو جلدی سے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کھا جائے کہیں. حالانکہ وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہی اگر اللہ رب العزت کو منظور ہوتا تو سانس لیتا، جیسے یہ سانپ اور بچھو اس کے پیٹ میں چلے گئے اور سارا مجمع بھی چلا جاتا. لیکن مقصود ان کو کھانا اور کھلانا نہیں تھا بلکہ ان کو ڈرانا تھا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کے آگے سارے جادوگر بھی جمع ہو تو مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کا. اللہ، بہرحال ہوا اس کا یہ نتیجہ، کیونکہ جادوگر تو سمجھتے تھے کہ اگر یہ جادو ہے تو جادو ہم سے بڑا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جادو ختم ہو گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، ہم ہارون کے رب پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. تو اب فرعون نے اپنا ظاہری رعب اور دبدبا دکھاتے ہوئے کہا قَالَ آمَنْتُمُ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، لگتا ہے تمہارا یہ استاد ہے جس سے تم نے جادو سیکھا ہے. کسیانی بلی کھمبا نوچے، اور جب انگور ہاتھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں کہ بھائی انگور کھٹے ہیں، کوشش تو بہت کی لیکن جب ہاتھ میں نہیں آئے تو پھر کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں. اسی طریقے سے کسیانی بلی کو جب چوہا نہ ملے تو اس نے بھی کھمبا نوچنا شروع کر دیا. اب اس کو اور تو کچھ حاصل ہوا نہیں، حالانکہ جادوگر بھی اس کے اپنے تھے، لیکن اس نے جب دیکھا کہ سب کے سب ایمان لے آئے تو اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ پورا مجمع مسلمان ہو جائے، لہذا اب اپنی ظاہری روب دبدبا جو ہے وہ ڈالنے لگا، جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کا وتیرا اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہری بڑکے مارتے ہیں، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ مسترد کر دیتے ہیں کہ امریکہ کے بیان ہم نے مسترد کر دیا، فلاں کو کر دیا، اس کے بعد دوسرے دن پھر وہ حملہ کر دیتا، کرنا کرانا کچھ نہیں، رات دن صبح سے شام تک جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن کس کام کے، جس سے کچھ بھی نہ کر سکیں، فائدہ حاصل نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ ایمانی قوت بھی عطا فرمائے، ان طاقتوں کے ساتھ ساتھ ایمانی قوت ہو تو پھر ساری طاقتوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن اللہ کی طاقت پر کسی کا ایمان بھی تو ہو. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جاؤ گے اور کیا ہوگا، لیکن غیرت تو کم از کم نظر آئے گی، دین پر اسلام پر تو جان ویسے بھی مر رہے ہیں، حرام موت مرنے کے بجائے کم از کم دین کی خاطر آدمی جان دے گا تو انشاءاللہ اس کی موت تو اچھی آئے گی اللہ کے یہاں. اب دیکھیے انہوں نے جو ہے وہ بہرحال سجدہ کیا اللہ کے حضور اور ایمان لے آئے. اب اس نے دیکھیے کیا کیا بادشاہ نے، وہی کیا جو آج کل کے بادشاہ بھی کرتے ہیں. کہا کہ فلاوقت ان ایدیکم، تمہارے میں ہاتھ کاٹ دوں گا، وارجلکم پیر کاٹ دوں گا، من خلافین، ایک ہاتھ ایک پیر، ولاسلیبنکم فی جزو النخل، اور تمہیں جو ہے میں کھجور کے تنوں پر سولی پر لٹکا دوں گا، ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا. یعنی انہوں نے دھمکی دی فرعون نے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، قتل کر دوں گا. تو جادوگروں کا اللہ نے ایمان اتنا مضبوط کر دیا تو کہا کہ والذی فطرنا فاخذ ما انتقاص، تو سے جو ہو سکے کر لے تو، انما تقضی هذه الحياة الدنيا، تو جو کچھ کرے گا زیادہ زیادہ ہماری جانی ختم کر سکتا ہے لے لے، یہ تو ویسی جانی ہے تو لے لے بھائی، لیکن ہم ایمان سے اب پھرنے والے نہیں ہیں. انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، واللہ وما کرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. دیکھیے یا تو وہ کفر میں آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن یا پھر ایسے ایمان پہ آگے بڑھے کہ انہوں نے پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. یہاں حکمت یہ بیان کی گئی کہ یہ جتنے بھی جادوگر تھے اصل میں بھیس بنا کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، شکل بنا کر آئے تھے ان کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شکل کی لاج رکھ لی کہ انہیں دولت ایمان سے مالا مال کر دیا. اسی لیے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اپنی ظاہری شکل تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کر لو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہماری مغفرت کر دیں، کب تک جو ہے وہ ہم اس سے بغاوت کریں گے. تو اس لیے ہم اب کم از کم اپنے ظاہری اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کر لیں. یقیناً ہمارے ہم میں بہت کمی ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ظاہری شکل و صورت ہی ہماری ویسی ہو جائے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی لاج رکھ لیں کہ میرے نبی جیسی شکل بنا کر آیا ہے تو ہمیں جو ہے وہ جہنم میں نہ ڈالیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ نے توفیق دی صرف اس لیے کہ وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل و صورت اختیار کی تھی، ویسی چادریں اوڑھ لی تھی، ویسی شکل اپنی بنا لی تھی، اللہ نے اپنے نبی کی شکل کی لاج رکھتے ہوئے ان کو بھی دولت ایمان سے مالا مال کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی دل و جان سے توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسلام پر اور دین پر ثابت قدمی عطا فرما، مرتے دم تک اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے مسجد مدرسے کا تنورچی ہے حبیب اللہ، اس کے عزیز کا انتقال ہو گیا، اس کے بھی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں. اور بھی جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.